گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، نماز سے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ اب نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، واجب چھوٹ گیا، تو سجدہ صحاف کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ التحیات پڑھ کر جو ہے وہ سلام پھیر کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی نے التحیات کے بعد جو ہے درود شریف بھی پڑھ لیا، جہاں تک کہ دعا پڑھ لی یا نہیں پڑھی، تو اب بھی کیا سجدہ صاف کرنے کا موقع ہے یا اجازت ختم ہو گئی اس کے لیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے ایک سوال ہوا تھا، ایک حدیث پاک کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آسمان پر ہر فرشتے نے آپ سے یہ عرض کی کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ حجامہ کروائیں، یعنی پشنے رگوائیں۔ حدیث پاک موجود ہے سنن ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر۔ یہ حدیث پاک کئی صحابہ کرام علی مردوان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو فرشتوں کا جو بھی گروہ جو ہے وہ آپ کے پاس سے گزرتا یا آپ کسی فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ عرض کرتے کہ مر امتک، کہ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ احتجموا، ان کو حکم دیجئے کہ وہ حجامہ کروائیں۔
ٹھیک ہے،
تو یہ حدیث پاک سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ درود پاک پڑھنے والی بات جو تھی کہ
حضور، اسی سے متعلق اگر آپ اجازت دیں، حجامہ جو ہے آج کل جو مشہور طریقہ کار ہے، یہی اس کے مطابق کریں گے تو حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا، یا اس دور میں کوئی خاص طریقہ تھا، حدیثوں میں کوئی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے؟
حدیثوں میں دیکھیں طریقہ کار تو نہیں کہیں پڑا، لیکن یہ کہ اصل چیز تھی وہ جو زائد خون ہے یا دوسروں کا جو فاسد خون ہے، اس حوالے سے کہ اس کو نکالنا،
ٹھیک ہے،
تو وہ اصل مقصود ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تھوڑا سا آسان کام نہیں ہوتا کہ ہر ایک کر سکے، کیونکہ یہ رگ میں سے، رگ کا جو ہے وہ فاسد خون، زائد خون یہ نکالا جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ باقاعدہ جسے اس زمانے کا طریقہ کار تھا اسی کے مطابق نکالا جائے، کیونکہ علاج کے طریقے تو نئے نئے آتے ہی جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو دوسرے طریقوں سے بھی، جس کو ہمارے زمانے میں اب عام طور پہ کپنگ ہوتی ہے اس کے لیے،
کپنگ،
ہاں، وہ اللہ عالم کو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا، وہ کپ لگا کے اور جلا کے اور مختلف طریقوں سے وہ فاسد خون نکالتے ہیں۔ تو اصل حجامہ جو ہے وہ تو اس سے حاصل ہو جائے گا،
یعنی خون نکالنا،
خون نکالنا، وہ خون کے جو خراب ہے، زیادہ ہے، فاسد ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، اس خون کو نکالنا مقصود ہے۔ تو جو اصل سنت ہے وہ تو اس سے ادا ہوگی، لیکن وہی طریقہ کار اسی طریقہ کار کے مطابق نکالنا، یہ ہر ایک کے بس کی اب بات بھی نہیں ہوگی کہ اسی انداز میں نکالے، اور یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری ایک رواج ہے کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تشہیر کا، شہرت کا، مال کمانے کا، تو اب وہ جگہ جگہ ایسی چیزیں کھل جاتی ہیں،
صحیح،
تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ حجامہ کا نام سن کے، یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، وہ محبت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اب ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جو ایسے لوگوں کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ جگہ جگہ اس طرح کے حجامہ سینٹر کھل جاتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے پوری معلومات کے بعد کہ آیا واقعی اس کام کا کوئی ماہر یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی اس علاج کے اندر جو ہے وہ اپنا داخل ہوں, ورنہ اس سے گریز کریں.
تو یہ ہر ایک کروائے گا یا کوئی بیمار ہو تب جا کر کروائے گا؟ یعنی حکم کیا ہے؟
ضروری نہیں ہے, اصل میں یہ بیمار ہونے کی صورت میں ہی ہو, بیماری اس سے دور ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ بغیر بیماری کے بھی کروایا جا سکتا ہے, نارمل آدمی بھی کروا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ وہی اسی سے کروائے کہ جس کو یہ آتا ہو تو وہ خود اس کی رہنمائی کر دے گا. اس حوالے سے
اسلامی بہنیں بھی کروا سکتی ہیں؟
بالکل کروا سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں احتیاطیں وہی ہوں گی کہ وہ اسلامی بہنوں ہی سے کروائیں گی, کسی اور سے یہ کام نہیں کروائیں گی,
اس کی اجازت نہیں ہوگی. جزاک اللہ. وہ سجدہ صاحب سے متعلق سوال تھا
جی. اگر کسی شخص نے سجدہ صاحب کے بارے میں عمومی طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ دیا یا درود ابراہیمی کے بعد اس نے دعا بھی پڑھ لی, تو گویا کہ اب وہ سجدہ صاحب نہیں کر سکتا, وہ کیا کرے؟ کسی نے ایک طرف سلام پھیر لیا تو اب کیا کرے؟ تو یاد رکھیے کہ جو سجدہ صاحب کا بہترین طریقہ ہے, اولا طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ صرف التحیات نہ پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں.
یہ بہتر
جی, بہتر طریقہ کار ہے. دعا پڑھیں, پھر اس کے بعد آپ سلام پھیریں ایک طرف, اور پھر دو سجدے کریں, پھر دوبارہ سے التحیات آپ پڑھیں. یہ طریقہ کار ہے. تو یہ تو صرف اجازت کے طور پر ہے کہ اگر کوئی شخص التحیات پڑھنے کے بعد, یعنی عبدہو پڑھ لیا اس نے, عبدہو رسولہ تک, اب اس کے بعد وہ سلام پھیر کے دو سجدے کر لیتا ہے, تو اس صورت میں اس کا سجدہ صاحب یہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے کہ اسی طریقے سے کرنا ہوگا. تو اگر کسی شخص نے تحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھا, اس کے بعد اس نے پھر دعا بھی پڑھ لی, حتیٰ کہ اس نے ایک طرف سلام پھیر لیا اس کے بعد اس کو یاد آیا, یا دونوں طرف اس نے سلام پھیر لیا اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے سجدہ صاحب کرنا تھا, اور ابھی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی نماز کے خلاف کام نہیں کیا, کسی سے گفتگو نہیں کی, کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا, وہاں سے اٹھ کے چل نہیں دیا, کچھ کھانا پینا شروع نہیں کر دیا, اس طرح کا کوئی کام اس نے نہیں کیا, یعنی جو نماز کے خلاف کام ہوتے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, ایسا کوئی کام اس نے نہیں کیا, تو اب بھی وہ سجدہ صاحب اس کو یاد آ جاتے تو وہ کر سکتا ہے. اس کو یاد آیا, اب وہ دونوں سجدے کرے, اس کے بعد تحیات پڑھ کے دونوں پوری درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کے یہ دونوں طرف سلام پھیر دے, تو اس کی نماز ہو جائے گی.
کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی, ہمیں کچھ کال سنائیے.
میرا نام جو ہے محمد شفیق اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. ایک آدمی ہے وہ بازار سے نقد چیز لے کے مجھے دے دیتا ہے, ایک گاڑی ہے وہ اس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے, وہ مجھے دے دیتا ہے اور میں اور مجھ سے وہ پیسے قسطوں میں وہ 6 لاکھ روپے لیتا ہے, اور دکان پہ وہ 5 لاکھ روپے کر دیتا ہے, تو کیا یہ چیز ناجائز ہے یا جائز ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یہ ایک اور کال سنائیے.
محمد سلیم شہزاد طرف سے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ساتھیوں نے مجھ سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنوائے تھے, تو کیا اگر وہ لوگ ان اکاؤنٹ کو غلط استعمال کرتے ہیں تو کیا ان کے غلط استعمال کرنے کا مجھ پہ بھی کچھ گناہ ہوگا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے.
ارشاد فرما دیں کہ جو فاتحہ ہم دلاتے ہیں اس کو غیر مسلم میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. شفیق بھائی مرکز الاولیاء سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان کو کوئی چیز خود نقد خریدتا ہے, اپنی ملکیت میں لے آتا ہے, مثال کے طور پہ 5 لاکھ کی گاڑی لی اور ان کو قسطوں پر 6 لاکھ کی دیتا ہے, تو کیا اس کا لینا اور اس کا دینا یہ جائز ہے؟
جی بالکل, اگر اس نے خرید لی ہے, اپنے ہینڈ اوور کر لی ہے اس نے, اور ہینڈ اوور کرنے کے بعد وہ ان کو نقد قسطوں پہ دے رہا ہے, خود نقد خرید کے آ چکا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اس کا الٹ بھی اگر ہوتا ہے کہ وہ قسطوں پہ جا کے خریدتا ہے, اپنے ہینڈ اوور کر لیتا ہے, آگے وہ بھیج دیتا ہے نقد میں, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں, جبکہ دیگر کوئی اس میں خلاف شرع شرط نہ لگائی گئی ہو, جیسے قسط کے لیٹ ہونے پر زیادہ پیسے دینا پڑیں گے, یا اگر نہیں دے پائے تو تمہارے پیسے ضبط ہو جائیں گے, اس طرح کی شرائط جو پہلے کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہیں. اگر یہ شرطیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو جو طریقہ کار یہ بتا رہے ہیں اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں.
اچھا, دوسری صورت آپ نے خود ہی ارشاد فرمائی کہ خود اگر قسطوں پہ لی تو اب نقد بیچنے کی بھی اجازت ہے, جس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قسطیں ابھی چل رہی ہیں اس کی, مکمل نہیں ہوئی تب بھی وہ بیچ سکتی.
جی بالکل, اگر اس کی ہینڈ اوور ہو چکی ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ آگے قسطیں بھر رہا ہے, وہ مقروض ہے, وہ بھرتا رہے, اس نے آگے دوسرے کو بیچ دیے تو اس کے بیچنے میں حرج نہیں ہے.
جزاک اللہ. سلیم شہزاد بھائی عرب شریف سے سوال کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے جو ہے چند لوگوں کو اکاؤنٹس بنا کر دیے, اب اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ان اکاؤنٹس کا, تو کیا ان کو بھی گناہ ملے گا؟
دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بنا کے دیے ان کو بنانا چاہیے تھا یا نہیں بنانا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کو یہ بنا کے دے رہے ہیں ان کی فطرت سے یہ واقف ہیں. دوست احباب عام طور پہ جس طرح کے ہمارے یہاں جو رواج ہے اور جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں پتہ ہے کہ نیٹ کا آج کل جو یوں کہہ لیں کہ 90% یوز تو غلط ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے
نا, تو اگر ان کو یہ بات معلوم ہے کہ بھائی میرے دوستوں نے کرنا ہی اس کا غلط استعمال ہے تو پھر تو ان کو بنانے کی اجازت ہی نہیں تھی. یہ منع ہی کر دیتے صاف کہ ان کے دوستوں نے جب وہ استعمال کرنا تھا تو ان کا بنانا بالکل غلط تھا. اور اگر ایسا نہیں تھا, ان کے دوستوں کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا, ان کا گمان ہی نہیں تھا کہ ایسا کریں گے, تو ان کے کام کے لیے ایسا اکاؤنٹ بنا کے دے رہے ہیں میل وغیرہ کا کہ جس کو انہوں نے مثبت یوز کرنا ہے, اپنے کام کے کاموں کے اندر یوز کرنا ہے, وہ یہ بنا کے دے رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہے. اب انہوں نے یہ بنا کے دے دیا اور اب وہ کر رہے ہیں اس کا غلط یوز, تو یہ ان کے اوپر گناہ نہیں آئے گا. وہ گناہگار ان کے دوست ہوں گے. تو ان کی اپنی نیت اگر اس طرح کی تھی اور جانتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں تو ان کے بنانے میں حرج نہیں ہے, لیکن اگر ان کو معلوم ہے کہ دوستوں کے اندر کوالٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے, عادتیں اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے اس کا کرنا ہی غلط یوز ہے, تو پھر ان کا بنا کر دینا درست نہیں.
حضور یہی حکم کیا یہ مرمت وغیرہ میں ہوگا؟ جیسے کوئی مثال کے طور پر ٹیلی ویژن مرمت کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے تو فلمیں دیکھنی ہیں, تو کیا آپ کاریگر مرمت کرے گا؟ یا خریدتا ہے کسی سے کوئی اس طرح کی چیز کہ اس پہ میں تو یہ کروں گا, بتاتے بھی لوگ, تو اب کیا وہ بیچنا جائز ہو جائے گا؟
بیچنا جائز الگ چیز ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن وہ اس نیت سے اس کو بیچے نہ.
اچھا ٹھیک ہے
نا, وہ اس نیت سے نہ بیچے, اور خاص طور پہ جب اس کو معلوم ہے کہ اس کا یوز یہی کرے گا تو پھر تو نہیں بیچنا چاہیے,
بیچنا نہیں چاہیے.
اور اگر اس میں وہ مثبت یوز کرے گا اور اچھا جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے اس کو کہ دوسرا اس کا یوز ہوگا یا نہیں ہوگا, یا وہ بنا کے دیتا ہے مرمت کر کے دیتا ہے, تو ان چیزوں کو بیچنا یا مرمت کرنا مطلقاً جائز ہے. اجازت تو اس کی ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن جب اس طرح کی باتیں سامنے آ جائیں تو پھر بندے کا خود دل جو ہے اس کی طرف نہیں کرتا کہ وہ, یعنی جبکہ وہ دینی ذہن رکھتا ہو, اس طرح کا ذہن رکھتا ہو کہ میں نہ کروں اس طرح کے کام, تو پھر اس کو بچنا چاہیے اسے کام کرنے سے.
جزاک اللہ. فاتحہ دلاتے ہیں, کھانا وغیرہ بھی پکایا جاتا ہے, تو کیا اس فاتحہ کی نیاز کو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟
جی نہیں دے سکتے. اصل میں یہ تو ہمارے جو متبرک چیزیں ہوتی ہیں, تبرک والی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے یہ بن جاتا ہے, تو ایسی اشیاء غیر مسلم کو دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنے والدہ کو عمرے پہ بھیجنا چاہتا ہوں, پوچھنا یہ ہے کہ وہ اکیلی جا سکتی ہے یا کہ ساتھ محرم جائے؟
جی ایک اور کال سنائیے.
میں طاہر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میں نے پوچھا تھا کہ جمعہ والے دن 80 دفعہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیا جو نماز نہیں پڑھتے وہ جمعہ والے دن 80 دفعہ درود پاک پڑھیں تو ان کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انہیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور والدہ کو عمرے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اکیلی جا سکتی ہیں کہ محرم کا ہونا ضروری ہے؟
والدہ چاہے 200 سال کی بھی ہوں تو بھی محرم کے بغیر نہیں جا سکتی.
بوڑھیا بھی اکیلی
شرعی مسافت ہے, اس کو طے کرنے کے لیے لازمی ہے کہ عورت کے ساتھ چاہے عمرے کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو, تو اس کے لیے کسی نہ کسی محرم کا ہونا ضروری ہے. تو اکیلی والدہ کو یہ عمرے پر نہیں بھیج سکتے, ان کے ساتھ کسی محرم کو بھیجیں, یعنی ان کے بھائی کو, یعنی ماموں کو, والد صاحب کو, یا جو ہے وہ خود جائیں. ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ والدہ کو اکیلے یہ عمرے پر بھیجیں.
حضور بعض لوگوں میں بلکہ اکثر لوگوں میں یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ محرم کا جو شرط ہے نا یہ حج یا عمرے کے سفر کے لیے, عام سفروں کے اندر وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ وجہ کہ وہ عام سفر کر رہے ہوتے ہیں, کئی کئی ملکوں میں گھوم آتے ہیں, حج کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو محرم کے بغیر نہیں جا سکتے, تو کیا یہ صحیح
نظریہ تو غلط ہے یہ؟ بہرحال یعنی یہ کہنا کہ صرف حج کے لیے ضروری ہے, عمرے کے لیے ضروری ہے, ایسا نہیں.
ٹھیک ہے,
بلکہ عورت کو جو بھی شرعی سفر کرنا ہے, چاہے وہ ملک کے اندر کرنا ہو چاہے وہ ملک سے باہر کرنا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جائز نہیں ہے اس کا. ایک تو نہیں ویسے ہی ایسے مقامات پہ جانا یہ خطرہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ پھر بغیر محرم کے جانا, تو یہ تو بغیر محرم کے اگر وہ سفر کرے گی تو گناہگار ہوگی, جس پر اس کو توبہ کرنا لازم ہے.
ٹھیک ہے, یعنی محرم کا تعلق حج کے ساتھ
حج عمرے کے ساتھ نہیں, سفر کے ساتھ ہے.
وہ کتنی مسافت, یعنی
مثال کے طور پر کوئی عورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتی ہے,
ٹھیک ہے,
یا مکہ مکرمہ کی سرحد کے اوپر رہتی ہے, تو اگر شرعی اعتبار سے وہ چلی جاتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے محرم ہونا شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو کتنی مسافت ہے؟
یعنی ایک دن کا بھی سفر ہو تو بھی علماء نے اس سے منع فرمایا.
ٹھیک ہے,
ایک دن سے مراد یہ اس زمانے کا ایک دن, ہمارے یہاں تقریباً 32 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر تک کا اس کا سفر بنے گا, لیکن عورت کو شہر سے باہر جانا ہی منع ہے کہ وہ بغیر محرم کے شہر کے باہر نہیں جائے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اسی طرح حضور سوال یہ ہے کہ مختلف حدیث میں فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے جمعے کے دن کے لیے کہ جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نمازیں ہی نہیں پڑھتا، دیگر گناہ بھی کرتا ہے، تو کیا وہ درود پڑھ کے یہ سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ جو جتنی بھی فضیلتیں ہیں نا، جو جو باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری موقوف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر.
ٹھیک
ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ایسا ہوگا.
صحیح،
یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میں نے یہ کام کر لیا تو اب میرے گناہوں کی بخشش ہو گئی. امید وہ رکھے گا، امید باسق رکھے گا، لیکن چونکہ ہمیں اپنے اخلاص کا پتہ نہیں ہے، اپنے عمل کا ڈھنگ کا معلوم نہیں ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف سمجھنا یہ درست نہیں ہے. ہاں، البتہ بعض مقامات ہیں کہ جہاں علماء نے فرمایا کہ اپنے آپ کو یہاں پہ پاک و صاف سمجھے، جیسے عرفات کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر بندہ اس امید کے ساتھ کھڑا ہو کیونکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ امید رکھنی چاہیے بندے کو کہ میرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے معاف کر دے گا. لیکن یہ جو تصور باندھ لینا کہ میں گناہ کرتا رہوں اور پھر اس کے بعد یہ میں عمل کر لوں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اس میں دوسری چیز جو ہے نا، وہ اس کے اوپر ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر بندے کا ایمان سلامت رہے گا تو یہ اعمال اس کے لیے مفید ہوں گے، اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اور اگر اس کا نعوذ باللہ ایمان برباد ہو گیا، معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا، تو اب جو ہے نا اس بات کا سخت خطرہ ہے کہ یعنی ایمان برباد ہو گیا تو سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے مفید ہوں گی نہیں، فائدہ مند ہوں گی نہیں. تو درود پاک پڑھنا یا کوئی بھی عمل کرنا، اس میں جو شرط ہوگی قیامت کے دن اس کے مفید ہونے کی، یہی ہوگی کہ بندہ ایمان سلامت لے کر جائے. اور گناہوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اس سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان یہ ضائع ہو جائے. تیسری بات یہ کہ جو درود پاک ہے یا کوئی بھی عمل ہے چند اعمال کے علاوہ، اس میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہونے کی جو گناہ معاف ہوں گے اس کے بارے میں علماء صراحت کر چکے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوں گے،
چھوٹے
گناہ وہ گناہ معاف ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں.
ٹھیک
ہے، نعوذ باللہ اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، ترک کی ہوئی ہیں، نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، تو وہ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے. اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے کہ جس نے مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اس سے گناہ صغیرہ مرادیں، چھوٹے گناہ مرادیں، گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے. گناہ کبیرہ پہ توبہ کرنا ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو گناہ کا معاف ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ تمام چیزیں مفید اسی صورت میں ہیں جبکہ بندے کا ایمان سلامت رہے. لہذا یہ سوچ رکھ لینا کہ میں جو ہے وہ گناہ کر کے نیکیا کر لوں، یہ درست نہیں ہے. ہاں، یہ حکم ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو نیکیا کرنا چاہیے. لیکن یہ تصور ٹھیک نہیں کہ گناہ کر کے جو ہے وہ پھر میں نیکی کروں تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے. گناہ سے بچنا بندے کے اوپر لازم ہے.
ٹھیک ہے حضور، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ ہم نے کہا، تو یہ کیا ہر آدمی خود ہی طے کرے گا یہ والا میں نے جو گناہ کیا نا یہ چھوٹا ہے اور یہ والا جو بڑا ہے، یا اس کے لیے بھی کچھ شریعت نے ضابطے یا مقرر کی ہیں چیزیں؟
دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہے نا، ان کے بارے میں تو یہ سمجھ لیں کہ گناہ کوئی بھی ہو، بندہ یہ تصور کرے کہ گناہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کرنا. تو اب وہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ نافرمانی کر رہا ہے. اور یہ چیز بندے کو ڈرا دینے والی چیز ہے کہ میں اپنے مالک کی جو مجھے نعمتیں دیتا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کی چھوٹا گناہ ہے اس لیے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں تو علماء نے فرمایا کہ جو صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کے کرے گا وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. یعنی جو یہ سمجھے کہ میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، چھوٹا ہی گناہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ گناہ اس کو کبیرہ بنا دے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اس طرح کی چیز کا عادی ہوتا ہے نا، تو بار بار اس گناہ کو کرتا رہتا ہے، اور چھوٹا گناہ سمجھ کے وہ بار 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 کرتا رہا، تو یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ جب بندے کے گناہ کے اندر تکرار آ گئی، بار بار وہ کرتا رہا، تو وہ گناہ صغیرہ کی جگہ کبیرہ بن جاتا ہے. پھر یہ کہ اس کی پہچان بڑی مشکل ہے کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا گناہ صغیرہ ہے. علماء کا سخت اس معاملے میں اختلاف ہے. کئی کئی گناہ ہیں کہ جن کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے اس کے اندر تمام اس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہے, لیکن کوئی بھی گناہ ہو بندے کو اس سے یہ بچنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے, اور کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے. الحمدللہ ہمارا کچھ عرصہ پہلے فرض علوم کورس ہوا تھا, اس کے اندر جہاں دیگر فرائض علوم سکھائے گئے تھے کم و بیش تمام ہی بیانات کے آخر میں, یعنی اکثر بیانات کے آخر میں گناہ کبیرہ بھی بیان کیے گئے تھے, بعض جگہ گناہ صغیرہ بھی بیان کیے گئے تھے, ان کی وضاحت بھی کی گئی تھی کہ یہ گناہ یہ ہے اور اس سے یہ مراد ہے اور اس سے اس طریقے سے بچنا چاہیے. وہ فرض علوم کورس جو ہوا تھا اس کا میموری کارڈ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, اس کو حاصل کیجئے. انشاءاللہ جہاں دیگر فرض علوم سیکھنے کا موقع ملے گا, نماز سے متعلق, عقائد سے متعلق, اسی طریقے سے جو ہمارے روزے ہیں, ہماری تجارت ہے, اس سے متعلق علوم حاصل ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی بھی انشاءاللہ معرفت حاصل ہوگی. اور دوسرا جو مفتی صاحب نے کتاب کا نام لیا جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, المدینہ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے, بہت ہی پیاری کتاب ہے. گناہوں سے بچنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, سبھی مسلمانوں کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی, ان کے بارے میں وعیدات کا جب علم ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں گناہ سے بچنے کا جذبہ حاصل ہوگا, مزید اس جذبے میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف آ چکا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے, علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.